امیر مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای عارف بالله مجدد زمانہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد افضل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، سامنے جلوے ہیں ان کے کو بکو، سامنے جلوے ہیں ان کے کو بکو، درد دل کے واسطے جستجو، درد دل کے واسطے جستجو، درد دل کے واسطے جستجو، زخم حسرت آرزو، درد دل کے واسطے جستجو، زخم حسرت اور خون آرزو، غم سے ٹکڑے ہو گئے ٹکڑے ہو گئے دل کے، مگر دل کے ہر ذرے میں انوار ہو، دل کے ہر ذرے میں انوار ہو، غم سے ٹکڑے ہو گئے دل کے ہر ذرے میں انوار ہو، دل کے ہر ذرے میں انوار ہو، ان کی جانب سے محبت کا میرے، جانب سے محبت کا میرے امتحان ہے ہر شکست آرزو، امتحان ہے ہر شکست آرزو، ان کی جانب سے محبت کا میرے، جانب سے محبت کا میرے امتحان ہے ہر شکست آرزو، درد دل کے واسطے جستجو، زخم حسرت اور اے خدا تجھ پر فدا ہو ہر زمان، اے خدا تجھ پر فدا ہو ہر زمان، میری دولت میری جان آبرو، میری دولت میری جان، اے خدا تجھ پر فدا ہو ہر زمان، میری دولت میری جان آبرو،
تب بھی
سستا سودا ہے، اگر کلی دولت لٹا کر، جان لٹا کر، آبرو لٹا کر اللہ مل جائے تب بھی سستا سودا ہے۔ جو عارفین ہوتے ہیں، وہ شاق حق ہوتے ہیں، وہ اللہ ہی کے طالب ہوتے ہیں، ان کی نظر میں باقی چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی۔ ایک بزرگ جا رہے تھے تو غلبہ محبت میں کہنے لگے کہ اے اللہ، میں آپ پر کیا فدا کر دوں جو آپ مجھے مل جائیں؟ تو آسمان سے آواز آئی کہ دونوں جہان مجھ پر فدا کر دیں، دونوں جہان مجھ پر فدا کر دیں۔ تو کیا کہتے ہیں، ہمت و حوصلہ دیکھو کہ اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ ان سلعۃ اللہ غالیہ، خبردار اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے۔ تو جب آسمان سے آواز آئی کہ دونوں جہاں مجھ پر فدا کر دو، تو کہتے ہیں، حوصلہ دیکھو ان کا، کہتے ہیں کہ قیمت خود ہر دو عالم گفتئی، نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوز۔ اے خدا، آپ تو مجھ سے دو جہان کا سوال کرتے ہیں کہ دو جہان مجھ پر فدا کر دو، آپ اپنی قیمت کو بڑھائیے، دو جہان آپ کے مقابلے میں کیا چیز ہیں؟ ہاں، قیمت خود ہر دو عالم گفتئی، نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوز۔ اے اللہ، دو جہان فدا کر کے آپ مل جائیں تو آپ بہت سستے معلوم ہوتے ہیں، آپ اپنے نرخ اور بڑھائیے، اپنا بھاؤ اور بڑھائیے، اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے، ہنسی کھیل نہیں ہے۔ ہاں، اللہ پر ہم فدا ہو جائیں، اپنی جان سے بھی، اپنے مال سے بھی، اور اپنی عزت و آبرو سے بھی، اگر اس پر بھی اللہ مل جائیں تو سودا بہت سستا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمت کے استعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، یہی ایک زندگی ہے اللہ پر فدا ہونے کے لیے۔ اگر اس زندگی کو ہم نے ضائع کر دیا فضولیات اور لغویات میں، تو بہت پچھتاوا ہوگا، مرنے کے بعد بہت پچھتاوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس پچھتانے سے ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے، میری بھی حفاظت فرمائے، اور دل و جان سے ہم اللہ پر فدا ہو جائیں۔ اے خدا، تجھ پر فدا ہو ہر زمان، میری دولت، میری جان و آبرو، حسرتوں کے غم اگر ہیں راہ میں، حسرتوں کے غم اگر ہیں راہ میں، سامنے جلوے ان کے خوب خوب، سامنے جلوے ان کے خوب خوب، حسرتوں کے غم اگر ہیں راہ میں، سامنے جلوے ان کے خوب بہو۔ ایسی شکلوں کو نہ دیکھوں میں کبھی، ایسی شکلوں کو نہ دیکھوں میں کبھی، آپ سے جو دور کرتے خوبرو، آپ سے جو دور کرتے خوبرو، سب نامحرم مردوں کے لیے نامحرم عورتیں، اور عورتوں کے لیے نامحرم مرد، اور بیریش لڑکے، یہ سب ایک دوسرے کے لیے حرام ہے، ان کو دیکھنا بری نظر سے حرام ہے۔ نامحرم کو تو اچھی نظر ہو کہ بری نظر ہو، نامحرم کو دیکھنا گناہ ہے، اللہ نے قرآن پاک میں منع فرمایا ہے، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے منع کروایا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے، کس سے فرما دیجئے؟ مومنین سے، کہ اپنی بعض نگاہوں کی حفاظت کریں، نگاہوں کو جھکا لیا کریں، پست کر لیا کریں۔ کوئی نامحرم عورت ہو، چاہے بازار میں ہو، چاہے گھر میں ہو، چاہے یہ موبائل ہو، کچھ بھی ہو، نامحرم کو دیکھنا حرام ہے، اور اسی سے بڑے بڑے فتنے پیدا ہو رہے ہیں۔ سب سے بڑا فتنہ اللہ سے دوری ہے، سب سے بڑا فتنہ کہ اللہ سے شخص دور ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد نگاہی کو آنکھوں کا زنا فرمایا ہے، اور بد نگاہی کرنے والے کو پر لعنت کی بدعا فرمائی ہے، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ. ارے بھائی چلو ادھر بیٹھو، ادھر آ کے بیٹھو، ایک بچہ ادھر آؤ، اس کو بند کرو، ابھی سب جیب میں رکھو، بعد میں کرنا جو کرنا ہے. ادھر ہماری مجلس شروع ہوتی ہے، ادھر ان کی مجلس شروع ہو جاتی ہے. یہ کیا طریقہ، بچوں کا اجتماع زیادہ ہی ہو گیا ہے، مجلس بننے لگی ہے، دو گروہوں میں پھر تصادم ہو جاتا ہے. جیب میں رکھو، ابھی کھیل مت کرو، ادھر دین کی بات سنو. تم تو بڑے ہو گئے، اب تمہیں ان باتوں کو خوب غور سے سننا چاہیے. کیا کہہ رہے تھے دیکھو، بھول بھی جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدنگاہی کرنے والے کو لعنت کی بدعا دی ہے، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ. کیسے نبی رحمت تھے کہ کافروں کے لیے بھی بدعا کرنا ان کے لیے انتہائی گران تھا، لیکن بدعا فرما رہے ہیں لعنت کی کس کے لیے؟ جو بدنگاہی کرتا ہے، نامحرموں کو دیکھتا ہے، مرد ہو کہ عورت ہو، دیکھنے والا ہو کہ دکھانے والا ہو، دیکھنے والی ہو یا دکھانے والی ہو، سب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کی بدعا ہے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے. اور لعنت جس پر خدا کی آ جائے، لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دوری، اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، پھر اس پر کسی بھی عذاب پہ تعجب نہ کرو، کوئی بھی عذاب آ جائے اس پر کچھ تعجب نہیں. تو اس سے بہت بچنا چاہیے. اور سب سے بڑی، جو سب سے بڑا نقصان اور فتنہ ہے، وہ اللہ سے دوری پیدا ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. دنیا بھی خیریت سے نہیں گزرتی، دنیا میں بھی برباد ہو جاتا ہے وہ آدمی جو نامحرموں سے جی لگاتا ہے اور ان کو تاکتا جھانکتا ہے. اور جوانی بھی سلامت نہیں رہتی، جوانی بھی برباد ہو جاتی ہے، صحت بھی خراب ہو جاتی ہے، دین بھی برباد ہو جاتا ہے، عبادات میں دل نہیں لگتا، اللہ کو یاد کرنے میں مزہ نہیں آتا، نماز سے بھاگتا ہے، مسجد سے بھاگتا ہے، نیک لوگوں سے دور بھاگتا ہے، نیک لوگوں سے وحشت ہو جاتی ہے اس کو. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. ایسی شکلوں کو نہ دیکھوں میں کبھی، ایسی شکلوں کو نہ دیکھوں میں کبھی، آپ سے جو دور کر دے خوبرو، تجھ کو کیوں مشکل بڑے درد سے، بڑے دکھ سے یہ فرما رہے ہیں کہ تم کو نگاہ کا بچانا کیوں مشکل معلوم ہوتا ہے، تجھ کو کیوں مشکل ہے یہ سر سے نظر، دیکھ اے ظالم شہیدوں کا لہو، دیکھ اے ظالم شہیدوں کا لہو، تو کیوں مشکل ہے یہ سر سے نظر. ایک پردہ چھٹانا ہے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ آنکھ پر اللہ تعالیٰ نے ایک آٹومیٹک پردہ ڈال دیا ہے، کہیں اٹھ کے جانا نہیں ہے، کوئی مشقت کرنی نہیں ہے. جب آ گئے وہ سامنے نابینا بن گئے، جب ہٹ گئے وہ سامنے سے بینا بن گئے. سامنے نامحرم آ جائے فوراً نظر کو جھکا لینا چاہیے، اور اس کو دیکھ کر نظر جھکانا یہ تو حماقت ہے. پہلے ہی سے ہوشیار رہے ہیں کہ کہیں کوئی حسن ہمارے ایمان کا قاتل نہ آ جائے. ظالم اگر رہے تو میری انجمن سے دور، اے حسن تیرا عشق پہ احسان رہے گا. کہ اے حسینوں نامحرموں ہم سے دور رہو، تمہارا احسان ہوگا عشق الہی پر. کہ ہم تو اللہ کی محبت میں چل رہے ہیں، اللہ کو پانے کے لیے چل رہے ہیں، اور یہ حسین جو ہے اس میں زبردست حجاب اور رکاوٹ بن جاتے ہیں. تو ظالم اگر رہے تو میری انجمن سے دور، اے حسن تیرا عشق پہ احسان رہے گا. جس نے ان حسینوں سے دل لگایا اللہ سے دور ہو گیا، زندگی بھی برباد ہو گئی، چین نہیں ملتا ان سے، بلکہ اور بے چینی ہاتھ آتی ہے، معذب ہو جاتا ہے. جو ان سے دل لگاتا ہے اس کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں. اور پھر حضرت نے فرمایا، ہمارے حسینوں سے جسے پالا پڑا ہے اسے بس سنگ کیا کھانا پڑا ہے. حسینوں سے جسے پالا پڑا ہے اسے بستنگ کیا کھانا پڑا ہے. اس یہ زمانی شعر ہے. ایک تو یہ کہ بعض اوقات اس شدت کا عشق پیدا ہو جاتا ہے نامحرموں سے کہ پھر آخر نہ ملنے پر مایوس ہو کر خودکشی کر لیتے ہیں, زہر کھا کے خودکشی کر لیتے ہیں, اور اگر مل گیا تو پھر اور وجہ سے سنکھیا کھانا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے. تو غرض یہ کہ حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ صرف نظر تم کو کیوں مشکل ہے, لوگوں نے تو اللہ کے لیے اپنی جانیں دے دی, ایک اشارے پر اپنی جان پیش کر دی اللہ کے لیے, تم کو یہ ایک ہلکا سا پردہ جھکانا کیوں مشکل ہے اللہ کے لیے. نفس پر مشکل ہے تو نفس تو اپنے اختیار میں ہے, نفس کو دبا دو, نفس کو کچل دو. نفس کی خواہش کو کچل کر ہی اللہ کو پایا جا سکتا ہے, نفسانی خواہشات پر چڑھ کر اللہ کو پایا نہیں جا سکتا. اپنی خواہشات کا خون کر کے, اپنا دل توڑ کے, بلکہ چکنا چور کر کے جو ہے پھر اللہ اس گھر کو, اس دل کو اپنا گھر بناتے ہیں, اپنا مسکن بناتے ہیں. تجھ کو کیوں مشکل ہے یہ, تجھ کو کیوں مشکل ہے یہ, صرف نظر دیکھ ہے ظالم شہیدوں کا لہو. شکر کرتے ہیں ہمیں حسرت سے ہم, دنیا والے اللہ والوں کو دیکھ کے حسرت کرتے ہیں, ارے یہ کیسے لوگ ہیں, ان کی زندگی میں کیا مزہ ہوگا. اور اللہ والے شکر کرتے ہیں اس غم حسرت پہ, نہ دیکھ کر جو حسرت پیدا ہوتی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. دنیا داروں کو کیا پتا, فاجروں فاجروں کو کیا پتا کہ نظر بچانے میں کیا دولت ملتی ہے, کیا خوشی ملتی ہے, کیا سکون ملتا ہے, کیا حلاوت ملتی ہے, کیا مٹھاس ملتی ہے. نظر ڈال کر تو عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ایک صاحب نے حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کو لکھا کہ نظر ڈالتا ہوں تو, نظر نہیں ڈالتا ہوں تو بہت تکلیف ہوتی ہے, نفس کو بہت تکلیف ہوتی ہے. تو فرمایا کہ ڈالنے کے بعد کیا حال رہتا ہے, کہا کہ ڈالنے کے بعد تو چھ دن تک تکلیف رہتی ہے, ہر وقت پریشانی رہتی ہے کہ ایسی شکل تھی ویسی شکل تھی, اور نہیں دیکھتا ہوں تو یہ چند گھنٹوں کا غم ہوتا ہے, اس کے بعد یہ چلا جاتا ہے. تو فرمایا کہ خود ہی فیصلہ کر لو کہ زیادہ دیر تکلیف میں رہنا اچھا ہے یا نظر نہ ڈال کر کم تکلیف اٹھانا اچھا ہے. جس نے ان سے نظر ملائی بس اس کی خیریت نہیں ہے, خیریت نہیں ہے, پھر دنیا بھی برباد ہے آخرت بھی. تو اولیاء اللہ جو ہیں اس غم حسرت پہ شکر کرتے ہیں اللہ کا کہ اللہ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے ہمیں اپنے راستے میں چلنے کی توفیق عطا فرمائی. آگے فرماتے ہیں, دیکھ کر یارب تیرے جام و سبو, جب اس نظر بچانے کا انعام ہم دیکھتے ہیں, دل کو جو حلاوت ملتی ہے, دل کو جو سکون ملتا ہے, دل کو جو مٹھاس ملتی ہے, اور ایک خوشی ملتی ہے انجانی, تو وہ یہ سب اس کے انعامات دیکھ کر, اے خدا ہم آپ کا بہت شکر ادا کرتے ہیں, الحمدللہ ہم گناہ سے بچ گئے, نظر ہم نے بچا لی. ہر نظر بچانے پر حلاوت ایمانی موجود ہونا ضروری ہے, ایمان حلاوت ایمانی پا جاتا ہے. وجدان کا ذکر ہے حدیث پاک میں, وجد حلاوتہ فی قلبہ, کہ اپنے قلب میں حلاوت ایمانی موجود پاتا ہے, وہ واجد ہوتا ہے, حلاوت ایمانی موجود ہوتی ہے. ہر نظر کی حفاظت پہ حلاوت ایمانی کا وعدہ ہے, اور حلاوت ایمانی ضرور ملتی ہے, محسوس ہو یا نہ ہو. محسوس بعض اوقات ہوتی ہے بعض اوقات نہیں ہوتی, تو محسوس نہ ہو کوئی غم نہیں ہے, مگر موجود ضرور ہوگی. اللہ کے وعدے پر یقین کرنا فرض عین ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ وجد حلاوتہ فی قلبہ, تو ضرور حلاوت اس کے قلب میں موجود ہوتی ہے. اور جن لوگوں کو اس کا احساس ہو جاتا ہے تو پھر وہ احساس بھی ہو جاتا ہے. شکر کرتے ہیں غم حسرت سے ہم, دیکھ کر یار تیرے جام و سبو. یاد رکھو کہ نظر کی حفاظت کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی باہر نکلو ہمیشہ نگاہ نیچی ہو, ادھر ادھر مت دیکھو. ادھر ادھر دیکھا چونکہ بے پردگی عام ہے, تو ادھر ادھر دیکھنے سے نظر لازمی خراب ہوگی, نظر خراب ہوگی, حرام نظر ڈل جائے گی, آنکھوں کا زنا ہو جائے گا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کی بدعا کے مستحق ہو جائیں گے. اس لیے خوب احتیاط کرو, پہلی نظر بھی نہ ڈلنے پائے, کیونکہ پہلی نظر جب معاف ہے, جب خوب احتیاط سے دیکھا تھا اور ضرورت کی وجہ سے دیکھا تھا، پھر اچانک سے نظر خراب ہو گئی، تو اس کو اچانک نظر کہتے ہیں۔ اچانک نظر یہ نہیں ہے کہ ادھر ادھر جانور کی طرح منہ اٹھائے پھر رہے ہیں اور ادھر نظر خراب کی، ادھر جھٹکے سے نظر بچا لی، ادھر دیکھا ادھر عورت کھڑی ہے جھٹکے سے نظر بچا لی۔ یہ نظر بچانا نہیں کہتے، یہ چوری ہے، یہ حرام، چوری ویسے بھی حرام ہے، اور یہ گناہ کرنا پھر ڈبل حرام ہو گیا کہ چوری بھی کی اور حرام چیز کی چوری کی، تو یہ اور بھی زیادہ خطرناک ہے۔ تو اچانک نظر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ادھر ادھر لاپرواہی سے دیکھتے تھے اور نامحرم پہ نظر پڑتے ہی جھٹکے سے نظر بچا لیں۔ ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نفس بہت ہی مکار ہے، بہت چالاک چور ہے، اور فرمایا کہ ذرا سی دیر میں جو ہے یہ چینک کی اچانک میں چینک کی چینک پی لیتا ہے کہ حرام حرام لذت لے لیتا ہے۔ یہ بالکل اس طرح جیسے گلاب جامن کے اوپر سیکنڈ کے پاؤ حصے میں یا اس سے بھی کم حصے کے لیے وہ گلاب جامن پہ ابھی بیٹھی ہی تھی، آپ نے فوراً اڑا دیا، لیکن جب اس کے پیر ٹک گئے، چاہے کتنے ہی کم وقت کے لیے ٹکے، تو ضرور جب وہ اڑے گی تو اس کے پیروں میں کچھ نہ کچھ گلاب جامن کا شیرہ لگ گیا ہوگا۔ تو یہ عقل اس کو تسلیم کرتی ہے، اسی طرح نفس جو ہے اسی طرح سے چوری کر لیتا ہے۔ ذرا سا ادھر ادھر نظر گھمایا، پھر جھٹکے سے نیچے کر لیا، ادھر کی شکل دیکھی، ادھر کی شکل دیکھی۔ تو نفس اپنی غذا حرام غذا لیتا رہتا ہے، اور آدمی دھوکہ کھاتا ہے کہ ہم تو نظر کی حفاظت کرتے ہیں، اسے نظر کی حفاظت نہیں کہتے۔ نظر کی حفاظت تو وہ ہے کہ ہر وقت ہر دم جو ہے یہ ہوشیار رہے، فکر رہے کہ بھائی ہماری نظر خراب نہ ہو جائے۔ فرمایا کہ قصد عدم نظر ہونا چاہیے، عدم قصد نظر کافی نہیں ہے کہ بھائی کوئی ارادہ نہیں تھا نظر خراب ہو گئی، تو یہ کافی نہیں ہے، یہ ارادہ نہ ہونا یہ بے فکری اور لاپرواہی جو ہے، اور قصد عدم نظر ہونا چاہیے، ارادہ ہونا چاہیے کہ ہم نہیں دیکھیں گے، بلا ضرورت نہیں دیکھیں گے۔ تو جب باہر نکلیں تو یہ ارادہ کر کے نکلیں کہ ہم نے نہیں دیکھنا ہے، پھر انشاءاللہ تعالی نظر خراب نہیں ہوگی۔ اور پھر اگر احتیاط سے اور ضرورت کے درجے میں منہ اٹھا کے دیکھ لیا، احتیاط سے دیکھا کہ بھائی جو جگہ جا رہے ہیں وہ دیکھنی ہے، تو اس وقت احتیاط کے ساتھ نظر اٹھائی کہ کہیں ہماری نظر خراب نہ ہو۔ پھر اگر اچانک نظر خراب ہو گئی تو وہ اچانک ہے، بس پھر نظر ہٹا لے، استغفار کر لے۔ اور ہمارے حضرت ایک بات اور فرمایا کرتے تھے کہ اگر نظر اچانک ایسی خراب ہو جائے تو استغفار اسی وقت کر لے، دیر نہ لگائے۔ نفس یہ بھی دھوکہ دیتا ہے کہ اور ذرا تھوڑا اچھی طرح ادھر ادھر جھانک تاک جھانک کر لے، آخر میں استغفار کر لیں گے، آخر میں توبہ کر لیں گے۔ اس طرح گناہ کراتا رہتا ہے یہاں تک کہ پھر توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ تو فرماتے تھے کہ اسی جگہ جہاں نظر خراب ہو گئی اچانک، اسی جگہ استغفار کر لو، تاکہ جس جگہ انسان گناہ کرتا ہے تو اپنے لیے گواہ پیدا کر لیتا ہے، زمین بھی گواہی دے گی قیامت کے دن کہ اس نے میرے اس حصے پہ آنکھ خراب کی تھی، نظر خراب کی تھی۔ تو وہیں اگر استغفار کر لیں گے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان گواہوں سے گناہوں کے جو گواہی ہے وہ مٹا دیں گے، بھلا دیں گے۔ تو وہیں پر استغفار کر لیں۔ اس طرح سے اپنی نظر کی حفاظت کرنی چاہیے کہ نگاہیں ہو نیچی چلیں سیدھے سیدھے، بتوں کی نہ جانب لپک جائیے گا۔ نگاہیں ہو نیچی چلیں سیدھے سیدھے، بتوں کی نہ جانب لپک جائیے گا۔ کہ جگہ جگہ یہ بت ہیں، یہ نامحرم عورتیں ہیں، نامحرم مرد ہیں، تو اپنی نگاہ کو بچانا ہے، نیچے کر کے چلنا ہے۔ شکر کرتے ہیں غم حسرت ہم دیکھ کر یا رب تیرے جاموں سبو، آخری شعر ہے، دیدے اختر ہے ہو حسرت ردا، دیدے اختر ہے ہو حسرت ردا، دیدے دل کی ہے نور ہو۔ یہ سر میں جو آنکھ ہے یہ حسرت زدہ ہے، اللہ کے حکم کے آگے یہ جھک جاتی ہیں، تیرے حکم کی تیغ سے ہوں میں بسمل، شہادت نہیں میری ممنون خنجر۔ اللہ کے حکم سے میں نے یہ باطنی شہادت کو قبول کیا کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ ہم نامحرموں کو دیکھیں، تو اے اللہ ہماری جان مال عزت آبرو سب آپ پر فدا، ہماری خواہشات بھی آپ پر فدا اور آپ ہی کا حق ہے فدا کرنے کے لیے. تو یہ سر والی جو آنکھ ہے اس پر اللہ کا حکم لاگو کر دیا کہ ہمارے اللہ کا حکم ہے کہ ان حسینوں کو مت دیکھو, نامحرموں کو مت دیکھو. اس کا انعام یہ ملا کہ دل کی آنکھ جو ہے اللہ کا نور دیکھتی ہے, دل میں نور آ جاتا ہے, دیدہ دل دیکھتی ہے نور ہو. دیدہ اختر ہے گو حسرت زدہ, دیدہ اختر ہے گو حسرت زدہ, دیدہ صلی و نسلم علی رسولہ النبی الکریم. ایک ضروری بات یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو سنت کے مطابق ڈھالیں, ہماری ظاہری وضاقتہ بھی سنت کے مطابق ہو اور ہمارا باطن بھی سنت کے مطابق تمام اخلاق حمیدہ سے آراستہ ہو, مزین ہو, نور ہی نور ہو, ظاہر بھی نور ہو, باطن بھی نور ہو. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ تمہارے لیے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ, حسین ترین نمونہ دے دیا ہے, اس کی اتباع کرو, اس کو اپناؤ. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صحابہ سے فرما دیجئے, مومنین سے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو تم میری اتباع کرو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. جیسا میرا ظاہر ہے ویسا بناؤ, جیسے میں عبادت کرتا ہوں ویسا عبادت کرو, اس کے جیسی کرو. یعنی وہ عبادت تو اس کا باطن تو ہمیں نصیب نہیں ہو سکتا, لیکن ہم ظاہر کی نقل کر لیں تو انشاءاللہ ہمارا کام بن جائے گا. صلو کما رأیتمونی اصلی, کہ نماز پڑھو ایسی جیسا کہ تم مجھے پڑھتے دیکھتے ہو. باطن تو ہم نہیں بنا سکتے, نبی نبی ہے, امتی امتی ہے, صدیق صدیق ہے, شہید شہید ہے, اولیاء اولیاء ہیں. ان کے جیسا ہم ظاہر بنا لیں گے, ان کی نقل کر لیں گے تو انشاءاللہ اس نقل سے ہمارا کام بن جائے گا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم ہر اپنی ہر زندگی میں ہر شعبے میں ہم اپنے معاملات کو بہترین دیکھنا چاہتے ہیں, حسین ترین دیکھنا چاہتے ہیں, اچھا دیکھنا چاہتے ہیں اور مزین دیکھنا چاہتے ہیں, کوئی کمی کوئی نقص اس میں ہم نہیں چاہتے ہیں. مثلا ہمارے حضرت نے فرمایا کہ کوئی آدمی یہ نہیں چاہتا کہ اس کی دو آنکھیں ہیں تو ایک آنکھ نابینا ہو, یعنی کانا ہو, کہ بھئی ایک آنکھ سے تو کام چل ہی رہا ہے تو دوسری آنکھ چلو نہیں ہے کوئی بات نہیں. کوئی آدمی اس کو پسند نہیں کرے گا, کوئی سلیم العقل آدمی اس کو پسند نہیں کرتا. اسی طرح سے دو ہاتھ ہیں تو کوئی آدمی نہیں چاہتا کہ بھائی ہمارا چلو ایک ہاتھ کام نہیں کر رہا کوئی بات نہیں. نہیں بھائی, دونوں ہاتھ بالکل صحیح سالم ہونا ضروری ہے, سلیم الاعضاء ہونا ضروری ہے, ٹانگ دو ٹانگیں ہیں تو ٹانگ بھی ہونا ضروری ہے. یہ نہیں کہ ایک ٹانگ میں کچھ لنگ ہے لنگڑا پن ہے تو چلو چل جائے گا, نہیں, کوئی عیب نہیں چاہتے ہیں. تو فرمایا کہ اسی طرح اپنے دین میں ہم عیب کیسے منظور کر لیتے ہیں, کیسے قبول کر لیتے ہیں. اللہ کے سامنے ہمارا دین پیش ہوگا, ہمارا دل پیش ہوگا, ہماری نیتیں پیش ہوں گی تو ہم کیسے اس کو گوارا کر لیتے ہیں کہ ہمارے دین ناقص ہو, لنگڑا لولا دین ہو, ہمارا دل لنگڑا لولا دل ہو, ہمارا دل ہمارے جو نیتیں ہیں وہ لنگڑی لولی ہوں, اس میں جو ہے غیر کی شرکت بھی ہو, غیر اخلاص بھی ہو, تو یہ کیسے ہم گوارا کر لیتے ہیں. ایک دن اللہ کو منہ دکھانا ہے اور ہمارے اعمال پیش ہوں گے, نیتیں پیش ہوں گی, دل پیش ہوگا. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ وہ ایسا دن آئے گا کہ نہ تو اس میں مال کام دے گا نہ ہی بیٹے کام دیں گے. ان دو چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اہمیت کے ساتھ اس لیے بیان فرمایا کہ انسان کو انہی دو چیزوں پر زیادہ بھروسہ ہوتا ہے کہ مال ہوگا تو جو جی چاہے لے لیں گے, جیسے چاہے رہیں گے, جو جی چاہے کھا لیں گے, جو جی چاہے پی لیں گے. مال پہ انسان کو بڑا اعتماد ہوتا ہے, اور دوسرا اعتماد اپنی اولاد پر ہوتا ہے کہ بھائی جب ہم بڈھے ہو جائیں گے یہ اولاد ہمارا سہارا بنے گی, کھلائے گی پلائے گی ہم کو. تو اس لیے دو بڑی چیزوں کا ذکر اللہ نے یہاں فرمایا. تو جب بڑی چیزیں کام نہ دیں گی تو چھوٹی چیزیں کیا کام دیں گی. اس لیے فرمایا کہ وہ دن آنے والا ہے جس دن نہ تو مال کام دے گا نہ ہی اولاد کام دے گی. الا من اتى الله بقلب سلیم, سوا اس کے کہ جو قلب سلیم لے کر آئے گا. قلب سلیم, قلب سلیم کیا ہے؟ حکیم الامت نے اس کا ترجمہ فرمایا ہے بھلا چنگا دل, بھلا چنگا تندرست دل, صاف دل اور شفاف دل, اللہ کی یاد سے مدین دل. ایسا دل جو لے کر آئے گا جس کے اندر غیر اللہ کی شرکت نہ ہو, اللہ ہی اللہ ہو, وہ دل کام آئے گا. تو بھائی دل کو بنانا چاہیے کہ نہیں بنانا چاہیے؟ دل کو بنانے کی ایک محنت ہے. تو اول تو ہمارا ظاہر سنت کے مطابق ہونا چاہیے, غیروں کی وضع قطع نہ ہونی چاہیے, کیونکہ غیروں کی غیر تو غیر ہی ہے. آپ ہیں, آپ سب کچھ ہیں, غیر غیر ہے, غیر کچھ بھی نہیں. آپ ہیں, آپ سب کچھ ہیں, اللہ سب کچھ ہے, سب کچھ اللہ ہی اللہ ہے. آپ ہیں, آپ سب کچھ ہیں, غیر غیر ہے, غیر کچھ بھی نہیں. غیر کوئی چیز ہی نہیں ہے, اللہ ہی اللہ ہے. کلما خل اللہ با, جو کچھ بھی جو ہے کائنات کے اندر ہے سب فنا ہونے والا ہے, اور باقی صرف اللہ کی ذات رہے گی. تو ہم کو وہی کام کرنا چاہیے جو اللہ اور رسول کی مرضی کے مطابق ہو, اور اس چیز کو سیکھنا چاہیے. اور غیروں کے اور دشمنوں کے وضع قطع اور غیروں اور دشمنوں کی جو ہے وہ چال نہ چلنا چاہیے, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چال چلنی چاہیے, جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ فرمائی اتبعونی, کہ میری اتباع کرو, میری چلن چلو. وہی آدمی کامیاب ہے دنیا میں بھی, اور وہی آدمی کامیاب ہے آخرت میں بھی جو اپنے تمام افعال میں, اقوال میں, ظاہر میں, باطن میں بالکل سنت کے مطابق چلتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سنت کی 100% اتباع نصیب فرمائے, اپنے ظاہر میں بھی ہم اس کا اظہار کریں اور اپنے باطن کو بھی بنانے کی فکر کریں. اور دوسری بات جو ہے وہ بار بار میں یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ بھائی یہ اسمارٹ فون کے فتنوں سے بچنے کی بہت ضرورت ہے, اس سے بہت دور رہنا چاہیے. چاہے وہ چھوٹا بچہ ہو, چاہے بڑا ہو, چاہے جوان ہو, نوجوان ہو, بڑے میاں ہی کیوں نہ ہو, یہ ایسا فتنہ ہے کہ ہر ایک کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. جیسے کہ حدیث پاک میں پیشین گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ قیامت کے قریب فتنے, ایسے فتنے ظاہر ہوں گے جو آنکڑوں کی طرح, کنڈوں کی طرح, جیسے مچھلی کا کانٹا ہوتا ہے تو جو اس کو ہاتھ لگاتا ہے الجھ جاتا ہے اس میں, اور پھر جیسے مچھلی منہ مارتی ہے کانٹے پہ اور شکاری پھر ڈور کھینچ لیتا ہے تو مچھلی اس کے ساتھ ساتھ پانی سے باہر نکل آتی ہے اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. تو اسی طرح سے یہ فتنے جو ہیں یہ آنکڑوں کی طرح ہوں گے کہ کوئی آدمی ان میں جھانکنے کی کوشش بھی کرے گا کہ لاؤ چلا ذرا دیکھ تو لیں کہ کیا کہہ رہا ہے. ہم مانیں گے نہیں, ہم کریں گے نہیں, ہم اس میں یقین نہیں کریں گے, لیکن ہم خالی دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا کہہ رہا ہے. بس وہ کنڈا آنکڑا جو ہے اس کو کھینچ لے گا اور وہ اس میں مبتلا ہو جائے گا. لہذا اس موبائل سے سب سے بڑے جو فتنہ پیدا ہو رہا ہے وہ عقائد کی خرابی کا پیدا ہو رہا ہے. سب سے بڑی خطرناک اور مہلک چیز عقیدے کی خرابی ہے. عقیدہ خراب ہو گیا خدا نخواستہ تو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے. اللہ تعالی ہم سب کو, ہماری اولادوں کو اپنی پناہ میں رکھے. اور دوسرا جو ہے وہ مسئلہ جو ہے وہ اس سے گناہوں کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اب گناہوں کی تو کوئی اس میں قید نہیں ہے اور کوئی حد نہیں ہے. انتہائی بڑے بڑے گناہ بھی اس میں ہیں, گندی فلمیں بھی ہیں, ننگی فلمیں بھی ہیں, گانے بجانے بھی ہیں, اور معلوم نہیں کیا کیا ہے. خدا کا شکر ہے کہ اس سے کوئی دلچسپی الحمدللہ ہم کو ہے نہیں, اور نہ ہی ایسا طبقہ ہمارے پاس ہے جو ان میں جو ہے مشغول رہتا ہو جو ہمیں بتائیں. لیکن عرف عام میں لوگ یہی بتاتے ہیں کہ اندر اس کے فیس بک اور یہ یوٹیوب اور جو ہے کوئی نیا کوئی واٹس ایپ بھی آیا ہے, اس میں سنا ہے کہ آپ کوئی جملہ ایسا ڈال دیں تحقیق کے لیے. بھائی کون کھول رہا بند کر رہا ہے یار, اس میں کون گیا ہے؟ بچوں کو قابو میں رکھو, کس کا بچہ گیا ہے؟ تو کوئی ایسا جملہ اس میں ڈال دیا تو وہ پورے کا پورا اس کی تحقیق فوراً جو ہے وہ لا کے سامنے کر دے گا. اب یہ کون فیصلہ کرے گا کہ تحقیق درست ہے, سچی ہے, جھوٹے آدمی کی ہے, کس نے لکھی ہے, کہاں پہنچا دے گا, وہ کچھ پتہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. اسی طرح یہ غلط دوستیاں, نامحرموں سے دوستیاں, گھروں سے بھاگنا اور رشتے ٹوٹ جانا, گھروں کو آگ لگ جانا, آئے دن کا قصہ ہے, وہ سب کے سب اسی وجہ سے ہیں. بچوں کے اخلاق کا خراب ہونا, والدین سے بدتمیزی کرنا, بغاوت کرنا اور گھروں سے بھاگ جانا, اور کیا کچھ اس کے اندر نہیں ہے. چوریاں بھی یہ سکھا دیتا ہے. ہمارے ایک جاننے والوں نے بتایا کہ ان کے بچے جو ہے وہ موبائل میں مشغول تھے, غلط کام میں, انہوں نے موبائل ضبط کر لیا اور اس کے بعد جو ہے ان کی پڑھائی وڑھائی کا سلسلہ تھا تو ان سے کہا کہ بھئی ہمارے موبائل کو استعمال کرو پڑھائی کے لیے اور ہم کو واپس کر دو. اب انہوں نے جو ہے وہ اس کو دے دیا پاسورڈ کھول کے اور پڑھائی کر کے واپس لے لیا, پاسورڈ لگ گیا اس میں. تو ایک دن کا کیا کیا کہ وہی ان چیزوں میں ایسا فتنہ ہے کہ ایک چوری دوسری چوری سکھاتی ہے. اب اس نے کیا کیا کہ جو سرپرست تھے ان کے موبائل چپکے سے سوتے کے اندر ان کا انگوٹھا اس پہ لگا کے وہ پاسورڈ کھول لیا اور رات بھر اس کو استعمال کر کے واپس دے دیا. بعد میں ان کو پتہ چلا کہ یہ غلط استعمال ہو رہا ہے. تو ایسی چیز جو ہے چوری اور چوری سکھاتی ہے, چوری چوری سکھاتی ہے. گناہ ایک گناہ کیا دوسرا گناہ اس کے ساتھ چپک کے آ گیا. تو والدین کے ساتھ بدتمیزی, بغاوت اور غیر اخلاقی رویہ, اسی طرح سے دھوکے بازیاں, چوریاں. اب دیکھو کہ یہ نیٹ کی ترقی ہوئی اور یہ سب چیزیں ترقی میں آئی ہیں تو اس میں ہمیں کس قدر جو ہے یہ نیٹ کے جرائم بڑھ گئے ہیں. لوگوں کے اکاؤنٹ سے دھوکہ دے کے پیسہ نکال لیتے ہیں, کہیں کچھ کر لیتے ہیں. چوری ڈکیتیاں بڑھ رہی ہیں. کیا بات ہے کہ اس سے بھلائی تو پیدا ہو نہیں رہی ہے, برائیاں زیادہ پیدا ہو رہی ہیں. تو وہی اس سے بہت محتاط رہنا ہے اور اس کے استعمال سے جو ہے غلط استعمال سے بہت پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کی پرہیز وہی آدمی کر سکتا ہے جو سخت مجاہدہ کرے, اور سخت مجاہدہ وہی کر سکتا ہے جس کو خدا تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے اور خدا تعالیٰ سے محبت پیدا ہو جائے, ان کی نافرمانی سے نفرت پیدا ہو جائے. اور ان سب باتوں کے حصول کا ذریعہ نیک صحبت ہے, اولیاء اللہ کی صحبت. اہل محبت کے ساتھ رہنے سے محبت پیدا ہوتی ہے, اہل خوف کے ساتھ رہنے سے خوف پیدا ہوتا ہے. اہل محبت بھی ہوتے ہیں, اہل خشیت بھی ہوتے ہیں, اہل معرفت بھی ہوتے ہیں. خدا تعالیٰ کی معرفت بھی پیدا ہوتی ہے ان کے ساتھ رہنے سے. تو نیک صحبت کا اہتمام کیا جائے اور بری صحبت سے بہت بچا جائے. میں نے اس موبائل کا نام اسی لیے جلیس السوء رکھا ہے. اب یہ نہیں ہے کہ کسی کے پاس دیکھیں اور ہم بدگمانی کریں کہ یہ بھی ضرور کوئی ضرور دال میں کچھ کالا ہے, ایسا نہیں. ہمیں بدگمانی کا کوئی حق نہیں ہے, بدگمانی حرام ہے. تو یہ ہے کہ ہمیں خود کو بچانا ہے, ہمیں اسے جلیس السوء سمجھنا ہے کہ بھائی یہ برا ہم نشین ہے, تنہائی کے اندر یہ ڈنک مارتا ہے اور ڈس لیتا ہے اور گناہ کرا دیتا ہے اور گناہ کی گٹر لائنوں میں گرا دیتا ہے. پھر آدمی سوچتا ہے کہ بھائی میں تو صوفی تھا, میں تو ٹوپی پہنتا ہوں, داڑھی بھی میری ہے, ٹخنا بھی کھلا ہے, پھر میں گٹر لائن میں کیسے گر گیا. تو اس لیے بھائی بڑی احتیاط کی ضرورت ہے اور اس کے اندر کسی کام میں نہ لگے, فضول کام میں ہرگز نہ لگے, حتیٰ کہ کوئی لٹریچر وغیرہ بھی ادھر ادھر کر نہ پڑھے. اور شدید ضرورت میں جیسے پڑھائی کی ضرورت ہے اور جو ہے وہ کاروبار کی مجبوری ہے کہ اس کے بغیر کام ہو نہیں سکتا, معاش نہیں مل سکتا, تو پھر اس کو انتہائی ضرورت کے درجے میں استعمال کریں اور اس کے بعد اس کو اٹھا کر بند کر کے رکھ دیں. اور اس کے اور بہت سی تدبیریں ہیں اس سے بچنے کے لیے, کوئی چاہے تو اس کو بتا دیں گے ہمارے بزرگوں کی تعلیمات کہ اس سے اور کس طرح بچا جاتا ہے. بہرحال یہ کہ بری صحبت سے بچنا, برائی سے بچنا, یہ بھی بڑی عبادت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اتق المحارم تکن اعبت الناس, کہ گناہوں سے بچ جاؤ, حرام سے بچ جاؤ, تم سب سے زیادہ عبادت گزار بندے بن جاؤ گے. میرے شیخ فرماتے تھے رحمہ اللہ کہ زیادہ نوافل ہم نہیں بتاتے, زیادہ ذکر ہم نہیں بتاتے, ایک محنت بتاتے ہیں کہ تھوڑا سا ذکر کر لو, چند نوافل پڑھ لو, لیکن ایک کام تو ضرور ہی کرو کہ ہر گناہ سے بچو, ہمت سے بچو. اور ہمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے ہر انسان کو, اللہ نے تقویٰ سے رہنے کی ہمت دی ہے, گناہ سے بچنے کی ہمت دی ہے. تو اور اگر اللہ تعالیٰ ہمت نہ دیتے اور گناہ سے بچنا فرض کر دیتے, ہمت نہ دیتے, تو یہ ظلم ہو جاتا, اور اللہ تعالیٰ ہر ظلم سے پاک ہے. لہذا ہمیں اختیار اللہ نے دیا ہے بچنے کا, ہمیں قوت دی ہے, ہم نفس کی چوری کر لیتے ہیں, اس طاقت میں ہم چوری کرتے ہیں, پوری طرح اللہ کی اطاعت نہیں کرتے. نفس چوری چور ہے, وہ چوری سکھاتا ہے, برائی سکھاتا ہے, ہم اس کی بات نہ مانیں. اللہ نے اختیار دیا کہ ہم اس کی بات نہ مانیں, بس یہی سارا مجاہدہ ہے, یہی اللہ کا راستہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضیات پر چلنا اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہنا. تھوڑے دن کی زندگی ہے, تھوڑے دن کا یہ مجاہدہ ہے. اول تو یہ مجاہدہ بھی بہت جلدی آسان ہو جاتا ہے جو صدق دل سے اللہ کے راستے میں چلتا ہے. کل بھی میں نے یہی عرض کیا تھا کہ عزم ہونا چاہیے تقویٰ کا, یہ نہیں تجرباتی طور پر تقویٰ اختیار نہ کرے. تجرباتی طور پر اللہ کا راستہ اختیار کرتے ہیں بعض لوگ, تو ان کو وہ مراد نہیں ملتی, پھر وہ پریشان ہو جاتے ہیں, بھاگ جاتے ہیں, مایوس ہو جاتے ہیں. تقویٰ کا عزم کر لے کہ ہم نے کسی حال بھی گناہ نہیں کرنا, اللہ کو ناراض نہیں کرنا, یہ ہم پر ہمارے مالک نے فرض کیا ہے, اس لیے کرنا ہے, روزی کے لیے نہیں کرنا اور آسانیوں کے لیے نہیں کرنا. اگرچہ یہ سارے وعدے ہیں تقویٰ کے ساتھ, لیکن ہماری نیت یہ نہیں ہونی چاہیے, نیت اللہ کو راضی ہی کرنے کی ہونی چاہیے. تو چند دن مجاہدہ ہوتا ہے, اس کے بعد مجاہدہ آسان ہوتا چلا جاتا ہے, ہلکا ہوتا چلا جاتا ہے, یہاں تک کہ اس کو پھر گناہ سے بچنے میں مزہ آنے لگتا ہے. جیسے ابھی حضرت نے فرمایا کہ اس حسرت سے ہم شکر کرتے ہیں, دیکھ کر یارب تیرے جامو صبح, شکر کرتے ہیں اس حسرت و غم سے ہم, دیکھ کر یارب تیرے جامو صبح. تو یہ زندگی مزیدار ہو جاتی ہے, گناہ سے بچنے والوں کی زندگی پر لطف اور پرسکون ہوتی ہے, اور گناہ کرنے والوں کی زندگی معذب اور بے چین اور پریشانی رہتی ہے, ہمیشہ وہ پریشان رہتے ہیں. من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا, تو خوب خوب ہمت کر کے اس کو استعمال کر کے ہمت کو گناہ سے بچنا چاہیے, اور اپنے تمام افعال اور اقوال کو سنت کے مطابق ڈالنے کی کوشش کرنی چاہیے. اب ہم لوگ سنت کی کتاب کا مطالعہ تو کر لیتے ہیں, سنتیں یاد بھی کر لیتے ہیں, لیکن اپنے افعال کا محاسبہ نہیں کرتے. سارا مسئلہ یہ ہے, پڑھنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ ہم پورے کامل سنت کے متبع ہو گئے. اپنا محاسبہ تو کرو کہ کتاب میں کہاں ہاتھ باندھنے کو لکھا ہے نماز میں, ہمارے ہاتھ وہاں بندھے ہوئے یا نہیں. بعض لوگ جو ہے ایسے کمر ٹیڑھی کر لیتے ہیں, ان کی توند آگے نکلی ہوئی ہے, ہاتھ آگے نکلے ہوئے ہیں, سیدھے کھڑے ہونا چاہیے, کمر کو سیدھا رکھنا چاہیے نماز میں. اسی طرح رکوع میں جائیں تو ہاتھ کہاں ہونے چاہیے, کتاب میں جو لکھا ہے اس سے اپنا محاسبہ کرتے رہیں, اپنے افعال کو ملاتے رہیں, تب تو بات ہے, تبھی تو پتہ چلے گا کہ ہم سنت پہ چل بھی رہے ہیں یا نہیں. معلوم ہونا اور ہے, معمول ہونا اور ہے, معمول بن جانا اور ہے. معلوم سے کام نہیں چلے گا, معمول سے کام چلے گا, عمل سے کام چلے گا. تو اسی طرح سجدے میں جاتے ہیں, ہاتھ کہاں رکھنے چاہیے, ہاتھ کبھی پیچھے ہیں کبھی آگے ہیں, سنت کے مطابق ہاتھ جو ہے وہ اس کے درمیان سر ہونا چاہیے, سر جو ہے جہاں پر ہو اس کے ساتھ ساتھ ہاتھ ہونے چاہیے. لیکن دیکھا ہے کہ وہ پیچھے ہیں ہاتھ, کسی کے آگے ہیں, کسی کے پھیلے ہوئے ہیں, تو ایسا نہیں بھائی. سنت کی کتاب پڑھ کر اس سے اپنا موازنہ کریں. اگر میں تو یہی عرض کرتا رہتا ہوں کہ بڑی بڑی کتابیں پڑھنا اپنی جگہ مسلم ہے, لیکن اگر ہمیں یہ چھوٹا سا جو رسالہ ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ نے تالیف فرمایا ہے, اگر اس کی پوری سنتوں پہ بھی عمل ہمیں ٹھیک سے نصیب ہو گیا پورا پورا تو انشاءاللہ تعالی ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. یہ معمولی چیز نہیں ہے, اس میں سینکڑوں سنتیں ہیں صبح شام کی روز مرہ, لیکن اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ ان پوری سنتوں پہ ہم میں سے کسی کا پورا پورا عمل نہیں ہے الا ماشاءاللہ. تو اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالنا ہے, دوسری زندگی کوئی نہیں ملے گی, یہ لمحات جو گزر جائیں گے واپس کبھی نہیں ملیں گے. اللہ تعالی ہمیں ان لمحات کی قدر کی توفیق عطا فرمائے اور سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی ارا ما لا ترون فاسمع ما لا تسمعون اطت السماء وحق لها ان تأطى والذی نفسی بیدیه ما فیها موضع اربع اصابع الا وملک واضع جبهته ساجدا للہ والله لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا وما تلذذتم بالنساء على الفروشات ولا خرجتم الى السعودات تجأرون الى الله قال ابو ذر يا ليتني كنت شجرة تعضد رواه احمد والترمذي وابن ماجه. حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں جس چیز کو دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے, یعنی علامات قیامت اور حق تعالی کی صفات قہریہ, اور جس بات کو میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے, یعنی احوال آخرت کے اسرار اور قیامت کی ہولناکیاں اور عذاب دوزخ کی شدت. آسمان آواز بلند کرتا ہے اور اس کو آواز کرنے کا حق ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, آسمان میں چار انگلی جگہ بھی ایسی نہیں جہاں فرشتے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا سر رکھے سجدے میں نہ پڑے ہوں. اگر تم کو اس بات کا علم ہو جائے جس کو میں جانتا ہوں تو تم بہت کم ہنسو اور زیادہ رو, اور نہ عورتوں سے بستروں پر لذت حاصل کرو, اور جنگلوں کی طرف اللہ تعالیٰ سے نالہ و فریاد کرتے ہوئے نکل جاؤ. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد غلبہ خوف سے فرمایا کاش میں کوئی درخت ہوتا جس کو کاٹ ڈالا جاتا. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض فرشتے قیام میں ہیں اور بعض رکوع میں ہیں, بعض سجدے میں ہیں, اور اس حدیث میں صرف سجدے کا تذکرہ ہے, تو ممکن ہے کہ یہ صورت ایک آسمان کے ساتھ ہو, واللہ اعلم. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول کہ کاش میں درخت ہوتا, اسی طرح کے اقوال اور بھی اکابر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہیں. ایک صحابی نے کہا کہ کاش میں بکری ہوتا اور ذبح کر کے مجھے کھا جاتے. دوسرے صحابی نے کہا کاش میں پرندہ ہوتا جہاں چاہتا چلا جاتا اور کچھ احکام شریعت اس پر نہیں. اور یہ حضرات وہ ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے جنت کی بشارت دے دی گئی تھی, پھر اوروں کو کیا کہیے. اگرچہ وعدہ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے لیکن خوف درگاہ بے نیازی کی کمر توڑے ڈالتا ہے. آسمان آواز بلند کرتا ہے, اس کا مفہوم یہ ہے کہ ملائکہ کے ہجوم اور اجدہام سے آسمان چر چر بولتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں صلاۃ حاجت ہے. حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ سے کوئی ضرورت پیش آئے یا کسی بندے سے کوئی حاجت ہو تو وہ وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے, پھر دو رکعت نماز ادا کرے, پھر حق تعالیٰ کی ثنا کرے اور درود شریف پڑھے, پھر یہ دعا پڑھے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من کل بر والسلامة من کل اثم لا تدع لی ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا حاجة هي لك لزن الا قضیتها یا ارحم الراحمین. ترجمہ, نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے جو حلیم و کریم ہے. حلیم وہ ذات ہے جو سزا دینے میں جلدی نہ کرے, اور کریم وہ ذات ہے جو بغیر استحقاق اور قابلیت کے عطا کرے. پاک ہے اللہ جو عرش اعظم کا رب ہے, ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے. اے اللہ, میں سوال کرتا ہوں آپ کی رحمت کے موجبات کا اور آپ کی مغفرت کے ارادوں کا, اور ہر نیکی کے مال غنیمت کا اور ہر برائی سے سلامتی کا، ہمارے کسی گناہ کو نہ چھوڑیے مگر بخش دیجئے، اور نہ ہمارا کوئی غم باقی رکھیے مگر اس کو دور فرما دیجئے، اور ہماری ہر حاجت کو جس سے آپ راضی ہوں اس کو پوری کر دیجئے، اے ارحم الراحمین۔ ہر دعا کے قبل اور بعد درود شریف پڑھ لینا دعا کی قبولیت کا نہایت قبیل ذریعہ ہے۔ کل جمعہ ہے اور جمعہ کی سنتوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور خصوصاً درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص کے جمعہ کے دن درود شریف کی کثرت کیا کرو کہ درود میرے حضور پیش کیا جاتا ہے۔ علاوہ اس کے جمعہ کے دن غسل کرنا اور اچھے اور صاف کپڑے پہننا، اور جلد مسجد جانے کی فکر کرنا، اور مسجد جانا ہو تو پیدل جانا، امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا، اور خطبے کے دوران لہو لعب نہ کرنا، کوئی فضول کام نہ کرنا، خطبے کو غور سے سننا، یہ سب جمعے کی سنتوں میں ہے۔ اور خوشبو لگانا بھی، اور تیل کنگھی کر کے اپنے بالوں کو مزین کرنا، اور داڑھی کو شرع کے موافق درست کرنا، ناخن کا قطر لینا، یہ سب چیزیں سنتوں میں شامل ہیں۔ اور جمعے کے دن سورہ کاف پڑھنے کا بھی بڑا اجر و ثواب آیا ہے، اور اس حدیث پاک میں ہے کہ ہر جمعے کے دن سورہ کاف پڑھنے والے کے پچھلے جمعے کے تک کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اور قیامت کے دن اس سے ایک نور بلند ہوگا جو عرش اعظم تک جائے گا۔ تو سورہ کاف جس سے ہو سکے وہ بھی پڑھے، اور اللہ تعالی ہم سب کو تمام سنتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ نشر الطیب فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں غزوات کا بیان چل رہا ہے۔ 3 ہجری میں بعد ربیع الاول کے پھر قریش کے تعاقب میں تشریف لے چلے اور نجران تک پہنچے، اور ربیع الآخر اور جماد الاولی وہاں رہے مگر لڑائی نہیں ہوئی۔ پھر مدینہ منورہ واپس آ گئے۔ پھر بنی قینقاع کا، کہ یہود مدینہ سے تھے، بوجہ نقض عہد یعنی عہد توڑنے کے 15 روز محاصرہ فرمایا۔ پھر عبداللہ بن ابی کی سفارش پر چھوڑ دیا۔ یہ عبداللہ بن سلام کی برادری ہے، اور اسی نقض عہد کے سبب کعب بن اشرف کے قتل کا حکم دیا، چنانچہ قتل کیا گیا۔ اور اسی سال شوال کی ابتدا میں غزوہ احد واقع ہوا، جس کا قصہ چوتھے پارے کے پاؤں سے شروع ہو کر نصف کے کچھ بعد تک پہنچا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ الہ العالمین، گناہوں کو معاف فرما دے اللہ، تمام گناہوں کو معاف فرما دے، پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ، گناہوں سے نفرت عطا فرما دے، طبعی نفرت بھی عطا فرما دے، عقلی نفرت بھی عطا فرما دے اللہ، 100% مطیع اور فرما بردار بنا لے اللہ، نفس و شیطان کے دھوکوں سے میری، میرے گھر والوں کی، ہر سب دوستوں، ان کے گھر والوں کی، ہماری اولادوں کی، اور نفس و شیطان کے جالوں سے بھی اللہ مکمل حفاظت فرما، ہر مسلمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو نیکیوں کا ذوق و شوق عطا فرما دے، گناہوں سے نفرت عطا فرما دے، گندی اور غلیظ زندگی، گناہوں والی گندی اور غلیظ زندگی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہر پریشانی کو دور فرما، ہر پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما، مظلوم کی مدد فرما، ظالموں کو ہدایت عطا فرما۔ الہ العالمین، بے روزگاروں کو آسان حلال بابرکت روزی نصیب فرما۔ اللہ تمام مسلمانوں کو مجھ سمیت، اے اللہ رزق میں بہت بہت برکت عطا فرما، خوب وسعت اور کشادگی عطا فرما، نوکریوں میں، تجارتوں میں، اے اللہ خوب خوب برکت عطا فرما، خوب وسعت عطا فرما۔ اللہ ہر بے روزگار کو آسان حلال بابرکت روزی نصیب فرما۔ اے اللہ پریشان حالوں کی مدد فرما، اے اللہ بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، اے اللہ جس بھائی بہن کو جو بھی جائز مقصد ہو اللہ غیر سے اس کی حاجت براری فرما، اے اللہ اس کی حاجت کو پورا فرما، جن بچوں کے رشتے نہیں ہوئے اللہ ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما، بے اولادوں کو صاحب نیک صالح اولاد بنا دے، ہم کو ہمارے گھر والوں کو اے خدا، ہر مسلمان کو اے اللہ، ہمارے بچے بچے کو جذب فرما لے، یا اللہ جذب فرما، یا اللہ جذب فرما کر اولیاء صدیقین کی خط انتہا ہم سب کو عطا فرما دے، اللہ اللہ ہمیں معلوم بھی نہیں ہم کیا مانگ رہے ہیں، بس مانگ رہے ہیں، اللہ ہم پر کرم فرما دے، اللہ ہمیں اس کی قدر و قیمت نصیب فرما دے، اے اللہ قدر و قیمت نصیب فرما دے، اللہ ہم سب کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے، اللہ ارادہ فرما لے، آپ کے ارادے کو تخلف محال ہے، اللہ ارادہ فرما لے، اللہ ہم تو اپنی جانوں پر رحم نہیں کرتے، اے اللہ آپ تو ارحم الراحمین ہیں، مولا رحمت للعالمین ہیں، اے خدا ہم پر آپ ہی رحم فرما دیجئے، اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما دیجئے، ہمیں اپنی زندگیوں کو پورا پورا بدلنے کی توفیق عطا فرما دے، 100% شریعت و سنت کی اتباع نصیب فرما دے، اتباع اکابر نصیب فرما دے، اللہ اتباع اکابر پر جینا مرنا نصیب فرما دے، اللہ سیدھا سچا راستہ ہم سب کو عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.